بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد امریکہ کی جانب سے تمام پابندیوں کے عملی خاتمے سے مشروط ہے. ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دوسری کورونا ویکسین کی رونمائی اور کلینک ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے صہیونی حکومت کے اشتعال انگیز بیانات پر انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی کسی بھی دھمکی یا غلط اقدام کا منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ نے عمران خان کی حکومت کو غیر قانونی ہونے کے ساتھ ہی نا اہل اور نا لائق بھی قرار دیا ہے. اور ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں گلیشیئر ٹوٹنے اور سیلاب سے بھاری تباہی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد امریکہ کی جانب سے تمام پابندیوں کے عملی خاتمے سے مشروط ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے فضائیہ کے جوانوں کی بیعت کے تاریخ ساز دن کے موقع پر فضائیہ کے کمانڈروں اور جوانوں سے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایران اپنے ایٹمی وعدوں پر اس وقت واپس آئے گا جب امریکہ کی جانب سے تمام پابندیاں زبانی اور تحریری نہیں بلکہ عملی طور پر ختم ہو جائیں گی. آپ نے ایٹمی معاہدے اور پابندیوں کے بارے میں یورپی اور امریکی حکام کے بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ امریکہ اور یورپ والوں کو شرائط لگانے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ ایران ہے جس کو اس بارے میں شرائط لگانے کا حق حاصل ہے جو ایٹمی معاہدے کی پابندی کرتا رہا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ میں رونما ہونے والے واقعات اور ٹرمپ کے سقوط کو امریکہ کی طاقت اور سماجی و سیاسی انتظام کی پستی اور زوال کی نشانی قرار دیا۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دوسری کورونا ویکسین کی رونمائی اور کلینیکل ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رازی کوف پارس کے نام سے تیار کی جانے والی دوسری ایرانی ویکسین رازی ویکسین کمپنی نے بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی ہے اور اسے انسانی آزمائش کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے نئی ویکسین کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی نالج بیس کمپنیاں ویکسین کی تیاری کے مؤثر ترین طریقوں سے کام لے رہی ہیں اور اب تک کورونا کی دو ویکسینیں تیار کی جا چکی ہیں۔ صدر ایران کے مشیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سورنا ستاری نے اس موقع پر کہا کہ اندرون ملک جدید ترین ٹیکنالوجی اور طریقہ کار کے مطابق ہر قسم کی ویکسین تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی کمپنیاں کمزور اور غیر فعال وائرس کے ذریعے ویکسین تیار کرنے کی مہارت رکھتی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی پہلی کورونا ویکسین کوو ایران برکت کی انسانی آزمائش کا پہلا مرحلہ ہفتے کے روز مکمل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے صہیونی حکومت کے اشتعال انگیز بیانات پر انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی کسی بھی دھمکی یا غلط اقدام کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف نہ صرف اپنے اشتعال انگیز بیانات تیز کر دیے ہیں بلکہ ایران کے خلاف بھرپور طریقے سے دشمنانہ اقدامات کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے۔ تخت روانچی نے کہا کہ اس طرح کی دھمکیوں کی تازہ ترین مثال اسرائیل کی مسلح افواج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے بیانات ہیں جو گزشتہ 26 جنوری کو سامنے آئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کچھ آپریشنل پروگرام تیار کر رہی ہے تاکہ آئندہ برس تک اسے توسیع دے۔ عراقی عوام نے اپنے ملک کے مختلف شہروں میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے عشر فجر کی تقریبات کا انعقاد کیا ہے۔ ایران پریس کے مطابق عراق میں اس سال بھی اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے 10 روزہ جشن عشر فجر کی مناسبت سے بڑے پیمانے پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ 10 روزہ جشن عشر فجر کی مناسبت سے بڑے پیمانے پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقریبات میں عراقی شخصیات نے علاقے اور پوری دنیا پر ایران کے اسلامی انقلاب کے مثبت اثرات پر روشنی ڈالی۔ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں جہاں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ 15 برس تک مقیم رہے تھے، وہاں عشر فجر کی تقریبات کا خاص اہتمام کیا گیا ہے جو دیگر شہروں میں منعقد ہونے والے جشن انقلاب سے ممتاز و منفرد تھیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ نے عمران خان کی حکومت کو غیر قانونی ہونے کے ساتھ ہی نااہل اور نالائق بھی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے جیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر کہا کہ پہلے دن سے ہی ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت بقول ان کے ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی گزشتہ 2.5 برس کی کارکردگی ناکام رہی ہے۔ جمعیت اسلام فے اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کی نااہلی اور نالائقی سے ملک کا ہر شخص متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنا یہ مطالبہ دہرایا کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کے مجوزہ اسلام آباد دھرنے کے بارے میں پی ڈی ایم کی سبھی جماعتوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حکمران جماعت کے رہنماؤں نے پی ڈی ایم کو ناکام قرار دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن رہنما پی ڈی ایم کے ذریعے دباؤ ڈال کر این آر او لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی حکومت کسی کو بھی این آر او نہیں دے گی۔ جماعت اسلامی پاکستان نے لاہور میں مہنگائی اور بد انتظامی کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان نے اتوار کو لاہور وحدت روڈ پر مہنگائی، صفائی کے ناقص انتظامات، ابلتے ہوئے گٹروں، سوئی گیس کی بندش اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے کی۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لاہور لا وارث شہر بن چکا ہے اور گندگی کے ڈھیر، ابلتے ہوئے گٹر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس گھنٹوں بند رہتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے مظاہرین سے اپنے خطاب میں سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ریاستی، صوبائی اور وفاقی حکومتوں پر اور انتظامی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عوام کی حالت ابتر ہے اور بقول ان کے قرضوں کی لعنت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں گلیشیئر ٹوٹنے اور سیلاب سے بھاری تباہی کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ریاست اتراکھنڈ میں گلیشیئر ٹوٹنے اور سیلاب سے بھاری تباہی ہوئی ہے اور کئی گھروں کے بہنے کا امکان ہے۔ آس پاس کے علاقے خالی کرائے جا رہے ہیں۔ ادھر تپوون میں ایک سرنگ سے آئی ٹی بی پی نے 16 افراد کو بچا لیا ہے۔ لوگوں سے محفوظ علاقوں میں پہنچنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں سیلاب سے کم 150 افراد کے مارے جانے کا امکان ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی تریویندر سنگھ راوت جائے وقوع کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور موقع پر امدادی ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کے لیے وزیر اعلی نے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیا ہے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت سے ایک بار پھر تینوں نئے زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی سے ہندوستانی خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمان اور سابق صدر راہل گاندھی نے حکومت سے کہا ہے کہ ضد چھوڑ کے کسانوں کے مطالبات تسلیم کر لے تاکہ 2.5 مہینے سے جاری ان کے دھرنے ختم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 2 اکتوبر مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مودی حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ راہل گاندھی نے حکومت سے کہا ہے کہ ستیہ گرہ کرنے والے کسانوں کی تکلیف کو سمجھے اور تینوں نئے زرعی قوانین واپس لے۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے کسان تقریباً 2.5 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسان مودی حکومت کے پاس کردہ نئے زرعی قوانین کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یمن کے ممبران پارلیمان نے اس ملک کے خلاف اور محاصرے کے خاتمے کے لیے جنگ اور محاصرے کے خاتمے کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی سبا کے مطابق یمن کی پارلیمنٹ نے ملک کے خلاف جارحانہ حملوں کی حمایت بند کرنے کے امریکی فیصلے کو یمن کے سیاسی عمل میں ایک نئی تبدیلی قرار دیا ہے۔ یمن کے ممبران پارلیمان نے تحریک انصار اللہ پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے امریکی فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا اور اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ جنگ و جارحیت نیز محاصرے کے خاتمے اور بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کے لیے فوراً اقدام کریں۔ واضح رہے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے جمعرات کو خبر دی تھی کہ اس ملک کے صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن کی جانب سے یمن میں جنگ جاری رکھنے کی حمایت بند کرنے کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے سابق امریکی حساس اطلاعات تک رسائی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حساس اطلاعات اور معلومات تک رسائی ختم کیے جانے کے خواہاں ہیں اور حکومت اس بارے میں جلد کوئی فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے حساس اطلاعات تک ٹرمپ کی رسائی جاری رکھنے یا ختم کرنے کا معاملہ متعلقہ اداروں کے سپرد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کو امید ہے کہ متعلقہ ادارے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملک کی حساس معلومات تک رسائی ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی
نقوی صاحب، یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن گریفس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام سے ملاقات کے لیے تہران کا دورہ کیا اور اس وقت تہران میں موجود ہیں۔ آپ ان کے اس دورے کے بارے میں کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے 26 مارچ 2015 کو یمن پر حملہ کر دیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یمن میں جو وہاں منصور ہادی کی جو حکومت تھی وہاں پر، ان کو انصار اللہ نے وہاں سے نکال دیا تھا، اور البتہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور ان کی حکومت مستعفی ہو گئی تھی۔ لیکن چونکہ وہ سعودی عرب کی ایک پٹھو حکومت تھی اور سعودی نواز تھے، تو اسی وجہ سے سعودی عرب نے حملہ کیا تھا کہ ان کی حکومت کو دوبارہ وہاں پر برسر اقتدار لایا جائے۔ تو اس وقت زمانے میں سعودی عرب کا خیال یہ تھا کہ بہت ہی جلدی اور چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر وہ اپنا یہ مقصد حاصل کر لیں گے، اور حکومت یمن کی حکومت دوبارہ منصور ہادی کو جی اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اور یمن، چونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ یمن جو ہے وہ عرب دنیا کا ایک غریب ترین ملک ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ امیر ترین ملک ہے، تو وہ اس نظام باطل میں مبتلا تھے کہ ان کو اپنے مقصد میں بہت جلد کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو چونکہ امریکہ کی خاص طور پر حمایت حاصل تھی، اور انہیں خاص طور پر ٹرمپ کے زمانے میں تقریباً 450 ارب ڈالر کے معاہدے بھی کیے تھے سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ، جن میں فوجی معاہدے اور اقتصادی معاہدے شامل تھے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر ان کا خیال یہ تھا کہ بہت جلد وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے اور اس جنگ میں ان کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی رہی تو ہم نے دیکھا کہ یمن کے جو مجاہدین ہیں، یمن کی جو استقامتی تحریک ہے، یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ جو ہے، اس میں قوت آتی گئی۔ اگرچہ یمن میں وہاں پر بہت زیادہ بنیادی تنصیبات کو بہت نقصان پہنچا، وہاں پر اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا، ہسپتالوں پر بمباری کی گئی، چونکہ فضائی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے اس کو برتری حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ اپنے طیارے بھیج کر اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی اور بہت سارے جنگی جرائم کا بھی اس نے ارتکاب کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب یمنی جوانوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو ان کی قوت بڑھتی چلی گئی، اور وہ خواب جو سعودی عرب نے دیکھا تھا کہ چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے اور اس جنگ کو جیت لیں گے، وہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا. تو اس کے بعد اب خطے کی صورتحال جو ہے وہ بدل چکی ہے. ٹرمپ نے 4 سالہ اپنے اقتدار کے دوران سعودی عرب کی بھرپور حمایت کی اور انہیں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اب امریکہ میں چونکہ ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن وہاں کے صدر بن چکے ہیں تو ظاہری طور پر انہوں نے کچھ گزشتہ پالیسیوں میں تبدیلی کی ہے، تو اسی سلسلے میں انہوں نے انصار اللہ کا نام جو ہے وہ دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور انصار اللہ پر جو پابندیاں تھیں وہ بھی 1 مہینے تک کے لیے ختم کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جنگ یمن کے حوالے سے ہم سعودی عرب کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا کام انجام نہیں دیں گے. تو اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکام بھی اور سعودی حکام بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ یمن کی دلدل سے نکلنا جو ہے وہی ان کی اب جیت ہے، اپنا مقصد وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے اب جو ہے وہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جو یمن کے بارے میں ہیں وہ ایران آئے ہیں، اور ایران جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ خطے میں امن قائم ہو، اور اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ بڑی دانش مندانہ پالیسیاں ہوتی ہیں. ایران نے ہمیشہ جنگ یمن کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے، تو اسی سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ ایرانی حکام سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر کوئی بھی مسئلہ جو ہے، کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ یمن پر مسلط کردہ جنگ کے خاتمے پر منتج ہوتی ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران اس کا خیر مقدم کرے گا.
بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں.
جی شکریہ.
اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. بائیڈن حکومت نے جنگ یمن کے بارے میں بعض فیصلے کیے ہیں جن پر اس جنگ میں شریک دھڑوں نے رد عمل ظاہر کیا ہے. جو بائیڈن حکومت نے یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ پر عائد پابندیاں 1 ماہ تک کے لیے اٹھا لی ہیں. اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو بائیڈن حکومت نے امریکی کانگریس کو اطلاع دی ہے کہ انصار اللہ کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالا جا رہا ہے. ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کریپس مورفی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصار اللہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالا جانا ایک اچھا قدم ہے. اس سے پہلے پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے بھی کہا تھا کہ امریکہ نے جنگ یمن میں ریاض کی مدد بند کر دی ہے. ایسا نظر آتا ہے کہ بائیڈن حکومت کے یہ فیصلے اسٹریٹجی کے بجائے ایک ٹکٹک ہیں. بائیڈن حکومت ان اقدامات کے ذریعے انصار اللہ کا اعتماد حاصل کرنے کے علاوہ یمن میں اس منظم ترین سیاسی گروہ کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا چاہتی ہے. اگر ہم امریکی حکومت کے ان اقدامات کو ٹکٹک قرار دے دیں تب بھی یہ مثبت اقدامات ہیں، کیونکہ ان کے معنی یہ ہیں کہ امریکہ کی نئی حکومت انصار اللہ کو یمن میں ایک مؤثر طاقت کے طور پر تسلیم کرتی ہے. انصار اللہ نے بھی بائیڈن حکومت کے ان فیصلوں پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. انصار اللہ نے ان فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کو عمری جامہ پہنائے جانے کا مطالبہ کیا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی حکومت چونکہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی حمایت کرتی رہی ہے، اس لیے انصار اللہ کو اب امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، اور وہ اس بات کی خواہاں ہے کہ بائیڈن حکومت کو یمن کی جنگ اور اس کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا چاہیے. اس سلسلے میں ایم ایم کی اعلیٰ انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ ہم فی الحال بائیڈن کے موقف کو زبانی جمع خرچ ہی سمجھتے ہیں، اور ہم جنگ اور محاصرے کے خاتمے کے منتظر ہیں. ہماری توقع یہ ہے کہ واشنگٹن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حملوں کی روک تھام کرے گا. انصار اللہ کے اس موقف کی ایک وجہ امریکہ پر اس کا اعتماد نہ ہونا ہے، دوسری وجہ یمن پر سعودی عرب کے حملوں اور مظالم کا جاری رہنا ہے. دریاسنا سعودی عرب نے بائیڈن حکومت کے فیصلوں پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ 1.5 برسوں سے وہ جنگ یمن میں شامل نہیں ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور قرقاش نے جنگ یمن میں سعودی اتحاد کی حمایت بند کرنے پر مبنی امریکی حکومت کے اعلان کے بعد اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اکتوبر 2020 سے یمن میں اپنی فوجی موجودگی ختم کر دی ہے. قرقاش کے ان بیانات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یمن کے خلاف جنگ میں سعودی اتحاد کی حمایت نہ کرنے پر مبنی بائیڈن حکومت کی ممکنہ پالیسی کے سلسلے میں ابو ظہبی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ یمن کی مستعفی حکومت کے نائب وزیر اطلاعات محمد قیزان نے قرقاش کے دعوے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ذرائع ابلاغ کی بدولت دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ آپ لوگ ابھی تک یمن میں موجود ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت ایسی حالت میں یہ پالیسیاں اختیار کرنے جا رہی ہے کہ جب انصار اللہ کو اس جنگ میں سعودی اتحاد پر فوقیت حاصل ہو چکی ہے اور بہت جلد اسٹریٹجک صوبے مارب پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا۔ جنگ یمن کے خاتمے سے جہاں یمن کے خلاف سعودی عرب کے مطالب کا سلسلہ بند ہو جائے گا، وہیں سعودی عرب کو بھی یمن کی دلدل سے نجات مل جائے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہے رہینے غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے، بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 بہمن، 24 جمادی الثانی اور 7 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس جمادی الثانی سن 544 ہجری قمری کو 6ویں صدی ہجری قمری کے مشہور عالم دین احمد بن علی بیہقی سبزواری کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کا شمار اپنے زمانے کے علم نحو اور لسانیات کے ماہروں میں ہوتا تھا اور قرأت و تفسیر قرآن میں بھی مہارت رکھتے تھے. ان کی بہت سی تالیفات باقی ہیں جو اکثر قرآن کریم کے بارے میں ہیں. چوبیس جمادی الثانی سن 616 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر و ادیب یحییٰ بن قاسم ثعلبی کا انتقال ہوا. وہ ابو زکریہ کے نام سے معروف تھے. یحییٰ بن قاسم ثعلبی ادب کے علاوہ فقہ، لسانیات اور تفسیر قرآن میں بھی اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام رکھتے تھے. وہ برسوں تک بغداد کے مدرسے نظامیہ سے وابستہ رہے. انہوں نے جو عربوں میں زیادہ تر ایک ادیب و شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، صرف ایک دیوان چھوڑا ہے. سات فروری سن 1862 عیسوی کو برطانیہ کے معروف ادیب اور محقق ایڈورڈ براؤن پیدا ہوئے. انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل کی. فارسی زبان و ادب سے انہیں خاص لگاؤ تھا. انہوں نے ایک طویل عرصہ ایران میں بھی گزارا. وہ فارسی ادب کے بارے میں گہری اور جامع تحقیقات کے بعد برطانیہ واپس گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب پڑھانے میں مصروف ہو گئے. ایڈورڈ براؤن کی اہم تالیفات میں ایران کی آئینی تحریک کے دور کے واقعات پر مشتمل کتاب اور رسائل کے علاوہ 4 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ ادب ایران اور تاریخ طبرستان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. سات فروری سن 1882 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر اسیر لکھنوی کا انتقال ہوا. ان کا اصل نام مظفر علی خان تھا. انہوں نے فارسی کی تعلیم اپنے والد سے اور عربی اپنے چچا مولوی سید علی اور علماء فرنگی محل سے حاصل کی، جبکہ شاعری میں مصفی کی شاگردی اختیار کی اور رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ خود استاد بن گئے. اسیر لکھنوی نواب واجد علی شاہ کے دور حکومت میں تدبیر الدولہ، بہادر جنگ اور مدبر الملک کے خطاب سے سرفراز ہوئے اور 8-9 سال تک ان کے مصاحب خاص رہے. سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ رامپور چلے گئے اور 7 فروری سن 1882 کو لکھنؤ میں انتقال کیا. سات فروری سن 1999 عیسوی کو اردن کے بادشاہ شاہ حسین کا انتقال ہوا. وہ سن 1935 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی تعلیم برطانیہ میں مکمل کی. وہ سن 1952 میں اردن کے بادشاہ بنے. ان کی بادشاہت کے زمانے میں ہی سن 1967 میں صہیونی حکومت نے اردن پر حملہ کر کے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا. وہ عربوں اور قابض صہیونی حکومت کے درمیان نام نہاد امن کے امریکی منصوبوں کے سخت حامی تھے, اور انہوں نے خود بھی اس حکومت کے ساتھ سن 1994 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے. 7 فروری سن 1999 کو کینسر کی بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا. بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے افسروں کی کثیر تعداد امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, آج آپ لوگ قرآن سے آ ملے ہیں, قرآن آپ کا محافظ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم ایران میں اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے. اسی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے 19 بہمن کو ایران میں یوم فضائیہ منایا جاتا ہے. یہ تاریخی ملاقات فوج میں انقلابی اور نظریاتی افراد کی موجودگی کا ثبوت تھی, اور یہ ملاقات شاہی حکومت کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنی. جمادی الثانی سن 1414 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور زعیم حوزۂ علمیہ قم آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی نے وفات پائی. وہ سن 1316 ہجری قمری میں گل پائیگان کے ایک نزدیکی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. آیت اللہ گل پائیگانی اسلامی علوم کے حصول کے لیے عراق گئے, اور قم میں حوزۂ علمیہ قائم ہونے کے بعد قم چلے گئے. نیز آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد فقہ و اصول کی تدریس کی. سن 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے آغاز سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آیت اللہ گل پائیگانی کا شمار عظیم ترین شیعہ مراجع تقلید میں ہوتا تھا. وہ 75 سال سے زیادہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے اور بے شمار شاگردوں کی تربیت کی. آپ نے بہت سی تالیفات چھوڑی ہیں اور کئی اہم علمی مراکز قائم کیے. آپ کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس میں دفن کیا گیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
سامعین, عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے ہمارے یہ سلسلے وار پروگرام آپ سامعین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے. عشرہ فجر اور اسلامی جمہوریہ ایران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
جی سامعین, میں ناہید انوری بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور عشرہ فجر کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد عرض کرتی ہوں.
قدم بڑھائے چلو جوانوں, قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں. اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں,
سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں, سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں.
سورج ابھر رہا ہے افق سے, سورج نزول انوار ہے زمین پر.
اللہ اکبر خمینی رہبر, اللہ اکبر خمینی رہبر, اللہ اکبر خمینی رہبر, اللہ اکبر خمینی رہبر.
فوج بھاگی وہ دیکھو سرحد ہوئی نمایاں, جو چڑھ کے آئے تھے تن تنے سے وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں,
وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں, وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں.
وہ جن پہ سایہ تھا اہرمن کا, کڑکتی ہے دھوپ ان کے سر پر.
اللہ اکبر خمینی رہبر, اللہ اکبر خمینی رہبر, اللہ اکبر خمینی رہبر, اللہ اکبر خمینی رہبر.
جی ہاں, ایرانی قوم کے لیے پابندیوں کا لفظ ایک جانا پہچانا لفظ ہے. اس قوم کے لیے جس نے امریکہ کی پٹھو شاہی حکومت کی سرنگونی کے لیے قیام کیا اور امام خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی. ایران نے شروع سے ہی سارے سامراجیوں پر واضح کر دیا کہ وہ مشرقی اور مغربی طاقتوں پر انحصار کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. ایرانی قوم نے اس انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے جوان پیش کیے. اس قوم کو شروع سے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دشمنی کا سامنا رہا, اور یہ دشمنی مختلف صورتوں من جملہ پابندیوں کی صورت میں سامنے آئی. ایران میں جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو جانے والے امریکی سفارت خانے پر قبضے اور اس میں کام کرنے والے افراد کی انقلابی جوانوں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد امریکہ نے پابندیوں کی صورت میں ایران پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. ایران میں اپنے امید کے آخری مرکز یعنی جاسوسی کے اڈے پر قبضے کے بعد اس ملک میں اس کے پاس انقلاب مخالف سرگرمیوں کا کوئی مرکز باقی نہیں رہا, اس لیے اس نے انقلاب کی روک تھام کے لیے پابندیوں کا راستہ اختیار کیا. ان تمام برسوں کے دوران امریکہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے ایران پر شدید ترین پابندیاں لگاتا رہا تاکہ ایرانی قوم اور اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کا ارادہ متزلزل کر سکے, اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی.
سامعین, ایران پر پابندیاں امریکہ اور اس کے ٹولے کے بعض ایسے اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو تسلط کے نظام کے ساتھ ملانا اور اسے خود مختاری سے محروم کرنا چاہتا ہے. ایران پر پابندیاں لگانے کا مقصد اس کے معیشت کو تباہ کرنا تھا. اسلامی انقلاب کے فوراً بعد اسلامی جمہوریہ ایران پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا, لیکن ایٹمی توانائی تک ایران کی دسترسی کے بعد ان میں شدت پیدا ہو گئی. اگرچہ ظاہری طور پر ان پابندیوں کو چار اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, اول اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیاں, دوم یورپی یونین کی پابندیاں, سوم مختلف ممالک کی جانب سے عائد کردہ یک طرفہ پابندیاں, اور چاروں امریکی کانگریس کی لگائی ہوئی پابندیاں. لیکن یہ ساری پابندیاں عموماً امریکی حکومت کی قیادت میں ہی اسلامی جمہوریہ ایران پر لگائی گئیں. البتہ اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ قلیل المیاد اثرات سے قطع نظر مجموعی طور پر یہ پابندیاں اسلامی جمہوریہ ایران کی علمی اور ایٹمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکی ہیں۔ بائیکاٹ کی اسٹریٹجی سے اگرچہ کسی حد تک ایران کی اقتصادی اور صنعتی ترقی کی رفتار کم ہوئی اور غیر ملکی سرمایہ کاری محدود ہو کر رہ گئی، لیکن استقامتی معیشت کی نئی مثال قائم کرنے اور اخیار پر انحصار نہ کرنے کے سلسلے میں ایرانی خواتین اور مردوں کی ہمت بہت بڑھ گئی۔
جی ہاں، پابندیوں نے مشکل تو پیدا کی لیکن ایرانی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھا دیا۔ اس قوم نے یہ بات سمجھ لی کہ اسے اپنی صلاحیتوں اور ذہانت کو بروئے کار لا کر ملک کی ترقی و پیش رفت کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ایرانی قوم نے خود انحصاری، صلاحیتوں میں اضافہ اور بنیادی علوم میں ترقی کا راستہ اختیار کیا اور عالمی سطح پر بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ ایران نے خاص طور پر حالیہ 3 عشروں کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی، علم، صنعت، دفاع اور میڈیکل کے میدانوں میں جو ترقی کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ ترقی اس ملک کے لیے باعث فخر ہے جسے شروع سے شدید پابندیوں کا سامنا رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ہمارے ملک پر بہت پابندیاں لگائی گئیں، وہ اقتصاد کے ہر شعبے میں پابندیاں لگانے کے در پے رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے اور نظام کو جھکنے پر مجبور کرنا تھا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام نے آپ لوگوں کی بصیرت اور صبر کی بدولت ان تمام پالیسیوں کو ناکام بنا دیا اور ہم نے انہیں پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کر دیا۔ انہیں پابندیوں کے باعث ہم نے تمام میدانوں میں جدت عمل کا مظاہرہ کیا اور ایسی ترقی اور پیش رفت کی کہ علاقائی ممالک کئی برسوں سے بھی اس قدر ترقی اور پیش رفت نہیں کر سکے۔
سمین، امید سیٹلائٹ کی تیاری اور اس کا مدار میں بھیجا جانا، کلوننگ ٹیکنالوجی تک رسائی، اسٹیم سیلز تک دسترسی اور اس کا استعمال، نوزائیدہ کی ناف کی نالی کو بلڈ بینک میں ذخیرہ کرنا، جدید ترین ہتھیاروں خصوصاً قابل ملاحظہ رینج تک مار کرنے اور ٹھیک نشانے پر لگنے والے میزائلوں کی تیاری، ڈیزل فیول کی تیاری کی ٹیکنالوجی تک رسائی اور اس کا استعمال، ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی ایندھن تک رسائی اور نانو ٹیکنالوجی تک دسترسی کی وجہ سے دنیا میں ایران کی علمی پوزیشن بڑھی ہے۔ ان میں سے بہت سی ٹیکنالوجیز میں ایران دنیا کے 10 بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کامیابیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایرانی دانشوروں، ماہرین اور ڈاکٹروں کی بلند ہمتی کی بدولت بطریق احسن ترقی و پیش رفت کا راستہ طے ہو رہا ہے، اور مفلوج کر دینے والی پابندیاں بھی ایران کی ہمت کمزور نہیں کر سکی ہیں، بلکہ انہوں نے دلوں میں امید اور کمال کا جذبہ زندہ کر دیا ہے۔ ایران نے مختلف میدانوں خصوصاً نانو ٹیکنالوجی اور ایرو اسپیس میں قابل فخر ترقی کی ہے۔ صحت کے شعبے میں خاص کر کرونا کے پھیلاؤ کے زمانے میں نانو ٹیکنالوجی کا کردار زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایران نے حفظان صحت سے متعلق ضروریات مثلاً ماسک اور وینٹیلیٹر ملک کے اندر ہی تیار کر لیے. اس کے علاوہ ایران نے کرونا کی ویکسین بھی تیار کر لی ہے. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ایرانی جوانوں اور دانشوروں کے ہاتھوں ملک کی قابل ملاحظہ سائنسی ترقی کے بارے میں کہا ہے کہ نوجوان نسل کے انقلابی قومی اور اسلامی جذبے نے جدید ٹیکنالوجیز من جملہ نانو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی کی پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا اور اس کردار کی زیادہ سے زیادہ تقویت کی جانی چاہیے.
جی ہاں ناظرین، پابندیاں ترقی و پیش رفت کا راستہ اختیار کرنے والی قوم کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کی کوشش اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. جدید ترین رپورٹوں کے مطابق ایران کے نیشنل نینو ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے کہا کہ ایران 2019 میں نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں 12,000 سے زیادہ مقالے تحریر کر کے 97 پوزیشن سے 4 پوزیشن پر پہنچ گیا، اور اب وہ دنیا کے ان بڑے 7 ممالک میں شامل ہے جو عالمی سطح پر نینو کے اسٹینڈرڈ مقرر کرتے ہیں. 2001 میں ایران نے نینو کی صرف 2 ایجادات کا اندراج کروایا تھا، لیکن 2019 میں ان کی تعداد 260 تک پہنچ گئی، جن میں 24% کو عالمی سطح پر پیٹنٹ کروایا.
سامین، ایرانی انٹیلیکچوئلز کے ہاتھوں جدید ترین فوجی ہتھیاروں کی تیاری بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. البتہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ جدید ترین فوجی ساز و سامان کی تیاری کا مقصد صرف اپنا دفاع کرنا اور علاقے میں امن و سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے، اور ایران کبھی بھی کوئی جنگ شروع نہیں کرے گا. ایران نے 17 جنوری کو فوجی مشقوں کے دوران بحرہ ہند میں ایک فرضی نشانے پر اینٹی شپ بیلسٹک میزائل داغ کر اپنی دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا. ایران کے انقلابی جوانوں نے رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ وہ پابندیوں سے نہ صرف ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ملک کو طاقتور بنا کر پابندیوں پر غلبہ حاصل کرنے اور انہیں ناکام بنانے کے لیے کوشاں ہیں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ پابندیوں کا مسئلہ یقیناً حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی راہ حل پسپائی نہیں ہے. پابندیوں کا حل صرف اور صرف قومی صلاحیتوں پر انحصار کرنا ہے. ہمیں اپنی موجودہ صلاحیتوں کا تحفظ کرنا چاہیے اور نئی صلاحیتوں کی کھوج لگانی چاہیے. یقیناً ہمارے ہاں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، ہمیں ان کا سہارا لینا چاہیے، ان کا احیاء کرنا چاہیے، اپنے جوانوں کو میدان میں اتارنا چاہیے اور استقامتی اقتصاد کے ارکان کو مضبوط کرنا چاہیے. جی ہاں سامعین، اسلامی ایران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے اور عشرہ فجر کی مناسبت سے پیش کیا جانے والا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.
عزیز سامعین، ابھی آپ عشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. السلام علیکم سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ایران نے سرخی لگائی ہے، معینہ ترجیحات کے ساتھ ویکسینیشن کا آغاز اسی ہفتے سے، صدر ایران کا بیان. الشرق الاوسط نے یہ سرخی لگائی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے علاقائی کشیدگی میں خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون پر آمادگی ظاہر کی. واشنگٹن پوسٹ کی سرخی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کے ٹرمپ کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے امریکی ٹیکس دہندگان پر $519 ملین کا بوجھ. اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. روزنامہ سیاست روز کی سرخی ہے، برطانیہ کے اسلحے یمنیوں کے لیے کورونا سے زیادہ خطرناک. عالمی سطح پر شدت کے ساتھ کیے جا رہے مطالبے کے باوجود برطانیہ کے حکام یمن کے بگناہ عوام کے قتل عام کے لیے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت پر اصرار کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ جب یمن میں برطانیہ کے سفیر نے اعلان کیا کہ برطانیہ یمن کو 23 لاکھ ڈوز کرونا ویکسین دے رہا ہے، تو انصار اللہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. یمن کی سیاسی کونسل کے رکن اور انصار اللہ کے رہنما محمد علی الحوثی نے یمن میں برطانوی سفیر کے بیان پر ٹویٹ کیا کہ برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ کورونا وائرس کا ویکسین یمن کو تحفے میں دے رہا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسلحے کے وائرس کو روکیں جو یمن پر حملے کے لیے خلیج فارس بھیجا جاتا ہے اور وائرس سے زیادہ خطرناک بھی ہے. ان ہتھیاروں سے یمنی عوام کا قتل عام کیا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ دوستی رکھنے والے دہشت گردوں کو بھی یہ ہتھیار ملتے ہیں جو یمن میں تباہی پھیلاتے ہیں. رائل یوم نے یہ سرخی لگائی ہے، ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں تبدیلی 10 سال میں پہلی بار. اسرائیلی اخبار یدیوت ہارونوت نے لکھا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں ایسی تبدیلی آئی جس کی مثال گزشتہ 10 برسوں میں نہیں ملتی. اخبار کے مطابق اسرائیل کا مسافر بردار طیارہ ہفتے کے روز ترکی گیا ہے جس کی مثال گزشتہ 10 برسوں دوران نہیں ملتی. گزشتہ ہفتے اسی اخبار نے لکھا تھا کہ ترک حکام ان شرطوں کی وجہ سے کافی ناراض ہیں جو اسرائیل نے دوبارہ تعلقات قائم کرنے کے لیے لگائی ہیں. ان ترک حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. ترکی نے اسرائیل کے اس الزام کو بھی مسترد کر دیا کہ حماس کی ٹیمیں ترکی سے اسرائیل کے خلاف سائبر حملے کر رہی ہیں. اسرائیلی اخبار کے مطابق صدر رجب طیب اردوغان اسرائیل کے سفیر کو انقرہ پھر سے بلانا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل نے شرط رکھی ہے کہ اس کے لیے ترکی میں حماس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنا ہوگی. ترکی سینی حکومت سے اس لیے بھی تعلقات چاہتا ہے کیونکہ اسے امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا ہے. اور نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ ڈان کی سرخی ہے کہ عمران خان اور یو اے ای کے ولی عہد نے ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی تعلقات پر زور دیا. ڈیلی پاکستان نے سرخی لگائی ہے کل عدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپ پاکستان اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار. ہندوستان ٹائمس کی سرخی ہے کسان رہنما ٹکیت نے کسانوں سے ٹریکٹر انقلاب کی اپیل کی. اور اب کچھ اور تفصیلی خبریں. روزنامہ انقلاب کی تفصیلی خبر ہے کہ ملک بھر میں چکا جام کا اثر، سرکار پھر گھبرائی، انٹرنیٹ بند. زرعی قوانین کی منسوخی کے لیے دہلی میں کسانوں کے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے سنیچر کو پورے ملک میں کسانوں نے 3 گھنٹے کے چکا جام میں شرکت کر کے حکومت کو پیغام دینے کی کوشش کی کہ احتجاج چند ریاستوں کے کسانوں کا نہیں بلکہ اسے پورے ملک کے کسانوں کی حمایت حاصل ہے. اس اعلان کے باوجود کہ دہلی میں چکا جام نہیں کیا جائے گا، یوم جمہوریہ کے تشدد سے گھبرائی ہوئی حکومت نے سنیچر کو دہلی کو قلعے میں تبدیل کر دیا اور میٹرو اسٹیشن کچھ دیر کے لیے بند رکھے گئے. بہرحال کسانوں کے چکا جام کا سب سے زیادہ اثر پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں دیکھنے کو ملا. ان تینوں ریاستوں میں دوپہر 12 سے 3 بجے تک نقل و حمل تھم سا گیا. اس کے علاوہ مہاراشٹر، تلنگانہ، مدھیہ پردیش، کرناٹک اور تمل ناڈو میں بھی کسانوں نے چکا جام میں حصہ لیا. اس دوران دہلی کے شہیدی پارک میں عام شہریوں نے کسانوں کی حمایت میں صدا احتجاج بلند کی، جنہیں روکتے ہوئے پولیس نے گرفتار کر لیا. ان اندیشوں کے پیش نظر کہ یوم جمہوریہ کے پریڈ کی طرح ملک گیر چکا جام کے دوران بھی کہیں تشدد کی وارداتیں پیش نہ آ جائیں، سنیکت کسان مورچہ نے مظاہرین سے ہر حال میں پرام رہنے کی تلقین کی تھی. اور پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ کی یہ سرخی ہے کہ پاکستان میں اوپن بیلٹ آرڈیننس جاری، بیلٹ پیپر قابل شناخت، سیاسی جماعت کا سربراہ یا نمائندہ ووٹ دیکھنے کی درخواست دے سکے گا. تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ سینٹ انتخابات کے لیے اوپن بیلٹ آرڈیننس جاری کر دیے گئے. صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سے مشروط ہے. سیاسی جماعت کا سربراہ نمائندہ ووٹ دیکھنے کی درخواست دے سکے گا. عدالت نے سینٹ انتخابات کو الیکشن ایکٹ کے تحت قرار دیا تو اوپن ووٹنگ ہوگی. تفصیلات کے مطابق حکومت نے سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے جو صدارتی آرڈیننس تیار کیا اس کا نام الیکشنز ترمیمی آرڈیننس 2021 ہوگا. اجرا کے بعد یہ فوری طور پر ملک بھر میں نافذ العمل تصور ہو سکے گا. اس کے تحت الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 81 اور سیکشن 122 میں ترمیم کی جائے گی۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں کا جائزہ، اور پہلے ارنا کی نیوز کی خبر ہے کہ اسرائیل کی ہر دھمکی کا ٹھوس جواب دیں گے، تخت روانچی کا یہ بیان ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، وینزویلا میں دو امریکی جاسوسوں کو 5 سال کی سزا۔ سمریا نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی ہے کہ عراقی فضائی کمانڈر نے اپنے گھر پر حملے کے بعد بیان جاری کر کے سیکورٹی انتظامات میں کمی کے لیے معافی مانگی۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ تفصیلی خبر لگائی کہ ہمارا مقصد لبنان اور فلسطین کی استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، الحوثی۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے رکن نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ امریکہ ہمارے خلاف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جنگ کو ختم کرے گا۔ محمد علی الحوثی نے المیادین ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ہم بائیڈن کے بیان کو ابھی صرف باتوں کی حد تک سمجھتے ہیں اور اصل میں ہمیں جنگ اور محاصرے کے خاتمے کا انتظار ہے۔ الحوثی نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ واشنگٹن اپنے ایجنٹوں کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ یمن کے خلاف جنگ روکیں۔ ملک سلمان کو چاہیے کہ وہ جنگ روکیں اور سعودی عرب امن کی طرف بڑھے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اسی طرح امن کے لیے بھی تیار ہیں۔ فلسطین الیوم نے سرخی لگائی کہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے کون سے جرائم کے بارے میں تحقیقات کرے گی۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل کی والا نیوز ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف کون سے جرائم پر تحقیقات کرے گی۔ یہ رپورٹ بین الاقوامی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے کے بعد شائع کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی عدالت انصاف سن 2014 میں غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے بارے میں تحقیقات کرے گی۔ عدالت نے اسرائیل پر یہ الزام عائد کیا کہ اس نے جنگ کے دوران غیر روایتی طریقہ کار استعمال کیا جس کی وجہ سے عام شہریوں کی جان گئی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ اسی طرح سن 2018 میں واپسی مارچ کے دوران فلسطینی مظاہرین کے خلاف اسرائیلی فوجوں کے جرائم پر بھی تحقیق کرے گی۔ عدالت اسی طرح غرب اردن میں کالونیوں کی تعمیر کے اسرائیلی منصوبے پر بھی تحقیق کرے گی۔ اور رویٹرز نے سرخی لگائی کہ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف دوسرے دن میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ جرمن نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے پہلی بار ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اور اے نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی کہ فلسطینی تنظیموں نے ماسکو میں ایران کے سفیر سے مذاکرات کیے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت ختم ہوا۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھے، جس کے بعد آخری پروگرام منارہ نور پیش کیا جائے گا۔ تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام فارسی سیکھیے، اور اپنے میزبان کو اس وقت نشریات سے یہیں پر اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اب تک ہم آپ کی خدمت میں 9 پروگرام پیش کر چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کا یہ آپ 10واں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اب تک کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آج ہم کچھ پچھلے اسباق پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں تاکہ فارسی جملے بنانے میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیس یعنی مذکر و مونث نہیں ہے، لہذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی۔ مذکر اور مونث دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیے آمد، رضیے آمد،
رضیہ آئی۔ اور اسی طرح
علی آمد، علی آمد،
علی آیا۔
احمد رفت، احمد رفت،
احمد گیا۔
ناصر رفت، ناصره رفت.
ناصره گئی. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے. ایک بار اور ایک مثال سنیے.
محمد خوابید. محمد خوابید.
محمد سو گیا.
نسیمه خوابید. نسیمه خوابید.
نسیمہ سو گئی. سامعین آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ، ناصرہ اور نسیمہ، ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیہ کہا گیا، ناصرہ کو ناصرے کہا گیا اور نسیمہ کو نسیمے. ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے. اور اب مذکر یا مونس. جی ہاں، مذکر اور مونس مجازی، جیسے میز، قلم، دن، رات وغیرہ. ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مونس ہے یا مذکر. مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے، یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے. اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی. فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے کس طرح سے کہا جائے گا راہلہ اسے.
این میز خیلی خوب است. این میز خیلی خوب است.
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں. یہاں میز کو آپ نے مونس مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مونس ہے، یعنی اردو میں اچھی. اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں، اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے، تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی، یعنی اچھا ہے، یہ صوفہ بہت اچھا ہے. فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
یہ صوفہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے،
خوب است.
خوب است. مذکر اور مونس حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیے.
رضیه رفت. رضیه رفت.
رضیہ گئی.
رضیه خوب است. رضیه خوب است.
رضیہ اچھی ہے.
احمد رفت. احمد رفت.
احمد گیا.
احمد خوب است. احمد خوب است.
احمد اچھا ہے. عزیز سامعین، اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
منارۂ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی بانی انقلاب اسلامی کے نوجوان نسل کے بارے افکار و نظریات اور ان سے امیدوں اور توقعات کے تناظر میں گفتگو کریں گے. اور پروگرام کے اس حصے میں امام خمینی کے وصیت نامے میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر جو کچھ کہا گیا ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سامعین کی خدمت میں عرض کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں جس طرح نوجوانوں کی رہنمائی فرماتے رہے، اسی طرح رحلت کے بعد بھی اپنے وصیت نامے کے ذریعے دیگر طبقات کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے بھی اہم پیغامات چھوڑے ہیں. وصیت نامے میں جوانوں سے متعلق امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے اسے چار عنوانات کے تحت ذکر کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، شہنشاہی حکومت کا جوانوں کی تربیت کے لیے مقرر کردہ آداب اور اس کا طریقہ کار. نمبر دو، جوانوں کی اصلاح کے لیے اسلامی حکمت عملی. نمبر تین، انقلاب اسلامی کی کامیابی اور دفاع وطن کے لیے نوجوانوں کی قربانیاں. اور نمبر چار، تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کی اصلاح. سمن پہلے عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ شہنشاہی نظام میں نوجوانوں کو عیاشی اور فحاشی کی طرف مائل کیا جا رہا تھا. شہنشاہی نظام یہ چاہتا تھا کہ اس ذریعے سے نوجوانوں کو مصروف رکھا جائے تاکہ وہ اعلیٰ اور ارفع آداب کے حصول کے لیے فعالیت اور سرگرمی نہ کر سکیں. مزید برآں، منشیات کی لانت اور سماجی اداروں کی ناقص کارکردگی نے نوجوانوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. نوجوانوں میں احساس ذمہ داری کا فقدان ہو گیا تھا اور ان میں وہ خود اعتمادی نہ رہی تھی جو ایک زندہ قوم کے جوانوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس زمانے کے نوجوانوں کی اکثریت اپنی ذمہ داریوں سے بے بہرا اور معاشرے کے مسائل سے لا تعلق ہو چکی تھی. متعدد نوجوان مغرب پرست ہو گئے تھے اور بہت سے مشرق کی پیروی کرنے لگے تھے. یعنی ایک طبقہ امریکی بلاک کا پیروکار ہو چکا تھا جبکہ دوسرا روس یا سوشلسٹ بلاک کی طرف متوجہ تھا. شہنشاہی دور میں جیلیں بھی انقلاب پسند جوانوں سے بھری رہتی تھیں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ وصیت نامے کے اس حصے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ گزشتہ چند صدیوں میں مسلمان قوموں کی پسماندگی کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو مثبت تعمیری سرگرمیوں سے روکا گیا اور ایسی منصوبہ بندی کی گئی کہ وہ خود اعتمادی کھو دیں اور غیروں کے مطیع و فرما بردار بن کر رہ جائیں. سامن دوسرے اور اسی طرح مذکورہ تیسرے عنوان کے تحت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نوجوانوں کی تعریف کی ہے کہ ان کے ذریعے ہی ایران میں انقلاب اسلامی کامیاب ہوا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ انقلاب اسلامی کی اصل کامیابی نوجوانوں میں تبدیلی کی صورت میں دیکھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے تھے کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد نوجوانوں کی اکثریت مثبت تعمیری فعالیت میں مصروف ہو گئی ہے اور مختلف شعبوں میں جوانوں کی شرکت بہت نمایاں ہے، جیسے پاسداران انقلاب اسلامی، سیکیورٹی فورسز، رضاکار تنظیم بسیج، ملک کی تعمیر نو کے ادارے اور خصوصاً ملک کی دفاع. اپنے وصیت نامے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنا یہ کردار ادا کرتے رہیں اور ملکی امور سے دور نہ ہوں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے تمام امور نوجوانوں کے ذریعے ہی چلانے کے قائل تھے. نوجوانوں سے متعلق
وصیت نامے کے چوتھے حصے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شہنشاہی نظام کی یونیورسٹیوں کو فکری اور عملی آلودگیوں سے پاک کرنے کی ضرورت پر بہت زور دیا۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں یونیورسٹیوں کو اس انداز سے ڈھالا گیا تھا کہ وہ جوان نسل کو ادب و ثقافت اور خود اعتمادی کی قیمت سے ناشنا کر دیں اور انہیں مغرب و مشرق کے آقاؤں کی طرف مائل کر دیں۔ جوانوں کی تربیت اور کردار سازی میں خاندان کے بعد سب سے اہم کردار تعلیمی اداروں کا ہوتا ہے۔ شہنشاہی دور کے تعلیمی اداروں میں تربیت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تعلیمی ادارے تعلیم و تربیت سے زیادہ وقت گزارنے کے اڈے بن چکے تھے، جہاں استاد اور شاگرد کا مثالی رشتہ بھی ناپید ہو چکا تھا۔ نہ استاد اپنی ذمہ داریوں کو نیک نیتی سے نبھاتے تھے اور نہ ہی شاگرد اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا متمنی نظر آتا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی یہ سمجھتے تھے، اس طرح سے شہنشاہی اہلکار ان طالب علموں میں سے ایسے حکومتی کارندے چننے میں کامیاب ہوتے تھے جو ان کے اشاروں پر چلیں اور یوں ان سے جو وہ چاہتے تھے ان سے وہی عمل کرواتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ملک کو بربادی اور تباہی کی طرف دھکیلا اور علماء کا طبقہ بھی کچھ نہ کر سکا، کیونکہ انہیں پہلے ہی کونے میں لگا دیا گیا تھا اور ان کے خلاف نفرت و حقارت کا طوفان بپا کیا جا چکا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی چاہتے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پاکیزہ ماحول فراہم کرنے کے لیے جو اصلاحی عمل ہو رہا ہے اس میں پوری قوم شامل ہو اور اپنا اپنا حصہ ڈالے۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں قوم سے کہا ہے کہ وہ جب بھی تعلیمی اداروں میں کوئی خرابی دیکھیں تو فوراً آگے بڑھ کر اس کی اصلاح کے لیے اقدام کریں۔ آپ فرماتے ہیں، تعلیمی اداروں کی اصلاح قوم کے لیے ایک حیات بخش عمل ہے، لہذا خود نوجوانوں کا فریضہ ہے جب بھی ان کے تعلیمی ادارے میں کوئی انحراف ان کی نظر سے گزرے تو وہ خود آگے آئیں اور فوراً اس کی اصلاح کریں، کیونکہ تعلیمی ادارے کی اصلاح پوری قوم و ملت کی اصلاح اور ان کی نجات ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ایک پروقار شخصیت کے حامل تھے۔ آپ نوجوان نسل کو بھی پروقار دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ آپ کے نظریات سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک نوجوان کو بحیثیت انسان اس کائنات کی انتہائی قیمتی اور اہم مخلوق تصور کرتے تھے اور اس قرآنی تصور حیات کو بڑی سادگی اور عام فہم انداز میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ عزیز سامعین، پروگرام کا اختتام بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ایک عرفانی خط سے کرتے ہیں۔ آپ اس خط میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے نوجوانوں، اس بوڑھے باپ کی بات غور سے سنو، تم نے کتنے سال اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور سوائے افسوس کرنے کے کچھ حاصل بھی نہ ہوا، تمہیں شیطان نے اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے اور دنیا میں شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور اگر تم یقین کرو اور تمہیں بڑھاپے تک پہنچنے کی مہلت مل بھی جائے تو اس وقت بڑھاپے میں جوانی کی اس نافرمانی کو سوچ سوچ کر سوائے کفے افسوس ملنے اور پچھتاوے کے آنسو بہانے کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ تو دنیا ہے اور آخرت میں رحمت الہی سے دوری، خدا کا تم سے کلام نہ کرنا، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے دوری اور عذاب جہنم کے سوا تم کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اے میرے جوانوں، ذرا ہوش کرو، عقل کے ناخن لو اور غور و فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو اور اس نفسانی خواہشات سے تم کو کیا ملے گا۔ تم نے اتنے سال جوانی کے ضائع کیے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کی مکمل اطاعت کی، تمہیں کیا ملا؟ دو لمحے کا مزہ اور ہمیشہ کا رہنے والا عذاب، لوٹ آؤ خدا کی طرف، توبہ کرو اور اپنی جو جوانی کے دن باقی ہیں انہیں اللہ کی اطاعت میں گزارو، اور روز قیامت ملنے والی شفاعت کے حصول کے عوامل کو اسی دنیا میں اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت کے ذریعے سے حاصل کرو۔ کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، پہلے پہل عمل کرنا سخت ہوگا، اور شیطان تم کو یہ کہے گا کہ خدا کی طرف قدم بڑھانا بہت مشکل اور سخت ہے اور تم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ امام خمینی اس خط میں آخر میں فرماتے ہیں، وہ تمہارے ارادوں کو کمزور بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر ہمت مردہ ہو تو مدد خدا کی طرف سے ضرور آتی ہے۔ سوچو، قدم اٹھاؤ اور خدا سے مدد حاصل کرو، وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے ہاتھوں کو تھام کر اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.